بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. یہ جو ٹیکسٹ میں سوال لکھا گیا ہے کہ کسی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ لیلۃ القدر کو جو ہے وہ نفل کی نماز پڑھی جائے، اور اس میں جو ہے سورۃ اخلاص اور سورۃ قدر کو جو ہے وہ 10-10 دفعہ جو ہے وہ پڑھا جائے. تو یاد رکھ لیں کہ ایسی کوئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے آخری 10 دن ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات خود بھی بیدار رہتے اور ساری رات اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے تھے، ان کو بھی جگاتے رکھتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں شد میں ذرا ہو، یعنی اپنی کمر کو کس کے رکھتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے. اور یہ جو 10 دن ہیں ان میں کوئی ایسا یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر کو، جو قدر کی رات ہے، شب قدر ہے، اس کو اس تاک راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں رات یا 23ویں رات یا 25ویں رات یا 27ویں رات یا 29ویں رات میں سے کوئی ایک رات ہے جو لیلۃ القدر ہے، جس ایک رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے. وہ سمجھ لیں کہ 1000 مہینے کی عبادت 83 سال بنتے ہیں، اتنی عبادت ایک مہینے کی. اب اس ایک رات میں کوئی خاص ایسا نہیں ہے، کوئی خاص نہیں ہے عبادت جو بتائی گئی، کوئی خاص نہیں ہے. نفل پڑھیں، دروشی پڑھیں، استغفار پڑھیں، جو بھی کریں سب عبادات ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کوئی نفلی نماز پڑھیں جس میں کوئی 100 بار یا 10 بار قل و اللہ پڑھیں اور پھر اس میں اگلی رکعت میں اتنے 1000 دفعہ یا اتنے 100 دفعہ یا اتنی دفعہ جو ہے آپ فلاں فلاں چیز پڑھیں. ایسی کوئی خاص نہیں ہے. جو چیز ثابت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو جو ہے یعنی میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا دعا کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی چھوٹی سی دعا سکھائی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے. بس یہ دعا ہے جو لیلۃ القدر کے بارے میں ہے. باقی انسان استغفار کرے، دعا کرے، اللہ سے معافی مانگے، نفل نماز پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، جو بھی کر سکتا ہے، لیکن کوئی خاص نماز یا کوئی خاص اور ذکر اس کے لیے جو ہے نہیں ہے. جزاک اللہ احسن الجزا. جی جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے باقی آپ لوگ ترتیب سے آ کے جو ہے وہ ذرا مائک پہ آ کے اپنے سوال جو ہے وہ پوچھ لیجئے. جی جنہوں نے وہ سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے کافی دیر سے ہے، بھائی ہیں یا سسٹر ہیں ایف گل کے نام سے، تو آپ ذرا مائک لے لیجئے اگر آپ نے بات کرنی ہے، اور اگر آپ نہیں ہیں. جی سسٹر آسمین آپ مائک پہ آ جائیے، میرے خیال انہوں نے کافی دیر سے ہینڈ ریز کیا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کچھ سسٹر کہہ رہی تھی کہ فاتحہ پڑھنی چاہیے اور کچھ
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ایسا ہے کہ سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے ہیں یا امام کے بغیر ہیں، جس طرح بھی ہیں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، خواہ امام آہستہ قرات کر رہا ہے یا اونچی قرات کر رہا ہے، ہر صورت میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے. اگر امام قرات کر رہا ہے اور آپ امام کے پیچھے جا کے ملے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھ کے، بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور پھر خاموش ہو جانا ہے. سورۃ فاتحہ جو ہے وہ پڑھنی ہے اور پھر جو ہے وہ خاموش ہو جانا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام کے ساتھ ملیں اور خاموش ہو جائیں، نہیں، سورۃ فاتحہ کو پڑھ کر پھر خاموش ہو جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی اجازت فرمائی ہے اور یہ کہا ہے کہ سورۃ فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. جی امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی نیکسٹ سر یا بھائی ہیں، آپ مائک لے لیجئے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر ایسا ہے کہ جو قصر کی نماز قصر ہے، آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر ایک انسان سفر کر کے مثال کے طور پہ لندن سے امریکہ آیا ہے، تو اگر تو اس کو یہ پتا ہو کہ کنفرم نہیں ہے کہ میں نے کب واپس جانا ہے، ابھی جانا ہے، کل جانا ہے، پرسوں جانا ہے، اس طرح کر کے صورتحال ہو، تو پھر تو چاہے وہ دو سال بھی رکا ہے پھر بھی اس نے قصر ہی پڑھنی. لیکن اگر اس کو کنفرم پتا ہے کہ میں نے 25 ڈیز بعد جو ہے وہ میں نے واپس چلا جانا ہے، تو اب یہ چونکہ 25 دن جو ہے، اور پھر آگے ایک اور بات کہ وہ جو وہاں پہ گیا ہے اگر تو ایک ہی جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے، مثلا ایک ہی شہر میں ٹھہرا ہوا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں نے 25 دن جو ہے وہ یہاں ہی رکنا ہے، تو اب وہ اپنی پہنچ کر پہلے دن سے ہی اپنی نماز پوری پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی حد ہے تو وہ 19 دن کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ پہلے دن سے ہی پورا پڑھنا شروع کر دے گا. اب لیکن اگر وہاں پر دو دن یہاں رکا ہے، دو دن فلانے شہر میں، دو دن فلاں شہر میں، دو دن فلاں شہر میں، تو پھر وہ قصر پڑتا رہے گا. لیکن اگر جا کے ایک جگہ پہ رکنا ہے اور یہ بھی کنفرم ہے کہ میں نے جو ہے وہ 25 دن بعد واپس آ جانا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے اسے پہلے دن سے پوری نماز جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دینی چاہیے. ہاں سفر میں جب جا رہا ہے آ رہا ہے تو پھر تو قصر کر ہی سکتا ہے، لیکن جب انسان اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جائے اور اس کو کنفرم ہو کہ میں نے جو اتنے دن ٹھہرنا ہے، تو پھر وہ اسے یعنی ٹھہرنے کے فوراً بعد سے اپنی نماز پوری کر سکتا ہے. جی امید ہے کہ بات سمجھ آ رہی ہوگی. جی سسٹر جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ذرا مائک لے لیجیے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سر مجھے یہ پوچھنا ہے کہ عشاء کی نماز مغرب کے وقت ہم روزہ کھولتے ہیں پھر عشاء میں ٹائم ہے، تو عشاء کی نماز سے پہلے ہم نفل پڑھ کر پھر ہم عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے نفل لیلۃ القیام کے ہم جو پڑھنا چاہیں جو کچھ بھی تو ہم بعد میں کریں، یعنی پہلے ہم پڑھ سکتے ہیں پھر نماز، پھر نفل
تو سر اس کے بارے میں وضاحت کیجیے گا. جی جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز کے درمیان کوئی منع نہیں ہے، آپ جتنے بھی نفل پڑھنا چاہیں بطور نفل کے پڑھ سکتے ہیں، چاہے اس میں جو ہے وہ آپ دو پڑھیں، پانچ چار پڑھیں، چھ پڑھیں، بس دو دو کر کے جتنے آپ نفل پڑھنا چاہیں مغرب عشاء کے دوران کوئی ٹائم مل جاتا ہے تو پڑھ سکتے ہیں. یہ بطور نفل کے یوں سمجھ لیں کہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اس سے جو ہے وہ پڑھے جا رہے ہیں. باقی یہ ہے کہ کوئی خاص ایسی نماز یا کوئی مسنون نفل نہیں ہے جو مغرب کے بعد ہیں، لیکن یہ ہے کہ نفل پڑھنے کی اجازت ہے، انسان فارغ بیٹھا ہے، عشاء کی نماز میں ٹائم ہے یا کوئی وقت موجود ہے تو آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے. جی سرک اللہ وحسن سا. جی نیکسٹ سسٹر جنہوں نے ایڈریس کیا ہے سر قمر, آپ مائک پہ آ جائیے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سر یہ جو روزوں کا جو فدیہ دینا ہوتا ہے اس کو کس حساب سے دیں گے؟ یہ کسی نے مجھ سے کہا ہے کہ میں پوچھ کر کے بتاؤں, تو آپ ذرا پلیز بتا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
روزوں کا جو فدیہ دینا ہوتا ہے, مگر مثلا اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکا ہے کسی وجہ سے, اور وہ جو ہے یعنی بعد میں بھی اس کے روزے رکھنے کا کوئی امکان نہیں ہے, تو ایک روزے کی طرف سے جو دو مسکینوں کا جو کھانا ہے وہ کھلایا جائے گا. ایک روزہ جو ہے اس جتنے روزے وہ نہیں رکھ سکتا ہے, سارے نہیں رکھ سکتا ہے, تو ایک روزے کی طرف سے دو مسکینوں کا کھانا, لیکن جس طرح کے گھر میں کھاتے ہیں, مثال کے طور پہ اگر گھر میں ایک ٹائم کے کھانے پہ جو ہے وہ کبھی $10 لگ جاتے ہیں, کبھی $5 لگ جاتے ہیں, کبھی ایک لگ جاتا ہے, تو جو درمیانہ حساب ہے اپنے گھر کے کھانے کا, اس کے مطابق حساب کر لیا جائے جہاں انسان رہتا ہو وہاں کے حساب سے. پھر انسان جہاں کر بھی مسکینوں کو دے سکتا ہو, چاہے اکٹھا کھلا دے, چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے کھلا دے, جیسے بھی دے دے, تو انسان اس کو جو ہے وہ دے سکتا ہے. یعنی اور اس میں یعنی ایک روزے کا دو مسکینوں کا کھانا اس کی قیمت دینا ہوگی. یہ ہے روزے کا فدیہ. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ احسن الجزاء. جی عبداللہ بھائی آپ مائک لے سکتے ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے کہ جو ہوتا ہے اس کے بعد جو انگلی جو اٹھاتے ہیں وہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ لوگ آپ کوئی کہتے ہیں خوش ہو, کوئی کہتے ہیں خوش
ہو, کیسے؟ دوبارہ ذرا پوچھے گا سوال کیا ہے, کس طرح؟ پوری سمجھ نہیں آئی. یعنی تشہد میں انگلی کا سوال ہے کیسے کرنے اٹھانی ہے, یہ سوال ہے تشہد میں؟ جی یہ جو التحیات پہ جب نماز میں بیٹھا جاتا ہے تو شروع ہی میں نماز میں جو ہی بیٹھا جائے التحیات, چاہے دو رکعتوں کے بعد بیٹھا جاتا ہے یا چار رکعتیں پڑھ کے بیٹھا جاتا ہے, تو شروع ہی بیٹھنے سے تین طریقے ہیں. نمبر ایک یہ ہے کہ ہاتھ کی تین انگلیوں, دو انگلیوں کو چھوٹیوں کو بند کیا جائے, اور درمیان والی انگلی اور انگوٹھے کا دائرہ اور حلقہ بنا کے, اور شہادت کی انگلی کو سیدھا رکھ کر یوں جو ہے انسان اپنے جو ہے وہ ران پہ جو ہے وہ رکھ دے, اور یہ انگلی جو ہے وہ سیدھی رہے گی قبلے کی طرف. یہ ایک طریقہ ہے انگلی سے اشارہ کرنا تشہد میں التحیات میں جب بیٹھے ہوتے ہیں, اور شروع سے لے کے سلام پھیرنے تک یا اٹھنے تک مسلسل یہ جو ہے انگلی کا اشارہ رہے گا. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ درمیان والی انگلی کو بھی بند کر دیا جائے, تینوں انگلیاں بند کر کے انگوٹھا ان پہ رکھ دیا جائے, اور صرف انگلی سے جو ہے اشارہ کیا جائے پورے تشہد میں. تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تینوں انگلیوں کو بند کر دیا جائے, شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا جائے, اور انگوٹھے کو شہادت کی انگلی کی جو جڑ ہے سائڈ سے وہاں پر ٹچ کر دیا جائے. تو یہ اس طرح کر کے جو ہے اشارہ کرنا ہوتا ہے تشہد میں التحیات شروع سے لے کے سلام پھیرنے تک آخری تشہد میں اور درمیان والے میں. انگلی کو سیدھا رکھنا ہوتا ہے, اشارہ کرنا مقصود ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا ہلانا یعنی تھوڑا انسان اوپر نیچے انگلی کو ہلاتا رہے تو یہ جائز ہے, لیکن یہ ہلانا انسان کے بولنے کے ساتھ ساتھ ہو. یعنی جیسے انسان التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم, تو یہ جو ہے یعنی انگلی کو جو ہے وہ تھوڑا سا انسان اپنے بولنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہلا سکتا ہے. یہ چیز جو ہے واٹ از ون آف دی کلوزز آف دی ٹو پروفٹ. دیکھیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں طریقے آئے ہیں, کسی بھی طریقے سے آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس میں ایسا نہیں ہے حلقہ کیسے بناتے ہیں, حلقہ اس طرح بناتے ہیں کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ذرا یہاں پہ آپ کو میں کیسے دکھاؤں. یہ ہے کہ ہاتھ کی جو پانچ انگلیاں ہیں چھوٹی سائڈ سے دو انگلیوں کو بند کر لیا جائے, ٹھیک ہے, اور درمیان والی انگلی اور انگوٹھے کے کونے کو جوڑا جائے تو حلقہ بن جائے گا, اور شہادت والی انگلی کو سیدھا قبلے کی طرف کر دیا جائے تو اس طرح کر کے جو ہے حلقہ بنتا ہے. تو اس طرح کر کے درمیان والی انگلی کو اور انگوٹھے کو جب ٹچ کر دیا جائے تو یہ گول دائرہ جو بن رہا ہے یہ حلقہ جو ہے کہلاتا ہے. تو اس طرح کر کے یعنی دشاوت میں اشارہ کرنے کے یہ تین طریقے ہیں, ان میں سے کسی طرح بھی کیا جائے جائز ہے. جزاک اللہ احسن. انگلی پر جی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو انسان نے نگاہ رکھنی ہوتی ہے, عموماً باقی پوری نماز میں سجدے کی جگہ پہ رکھنا ہے, لیکن یہ ہے کہ تشہد کے اندر خواہ وہ پہلا تشہد ہے یا آخری تشہد ہے, انسان نے نظر اور نگاہ جو ہے وہ انگلی کے اوپر ہی رکھنا ہوتی ہے. یہ ہے جو ہے طریقہ ہے صرف. اور یہ جو یعنی انگلی کو عموماً مشہور ہے کہ انگلی رکھی ہوتی ہے اور جب اشہد لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس کو اٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کو نیچے رکھ لیتے ہیں, یہ والا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ یہی ہے کہ انگلی کو یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ نہیں بلکہ پورے تشہد میں ہی اس کو اٹھایا جائے. صرف اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ اٹھا لینا اس بول پہ اور باقی پورے تشہد میں نہ اٹھانا, یہ چیز عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. پورے تشہد میں اسے جو ہے وہ اٹھایا جائے گا. امید ہے کہ بات جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جو آپ کا یہ سوال ہے نمبر ایک کہ یہ جو عذاب قبر یعنی ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا نیند کے بعد جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے. پہلی بات تو سسر بات یہ ہے کہ ایک بات تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ انسان جب اپنے دل میں یہ بناتا ہے کہ میں نے فلاں چیز کو ثابت کرنا ہے تو پھر اس کو کوئی نہ کوئی ہلے بہانے کوئی نہ کوئی چیزیں مل ہی جاتی ہیں. لیکن اگر انسان انصاف کے لیے کے ساتھ آئے اور اوپن ذہن لے کے آئے اور پھر قرآن اور حدیث کو پڑھتا جائے تو ہر چیز اس کے لیے واضح ہوتی جائے گی. نمبر ایک کہ ہمیں قبروں سے یعنی مثال کے طور پہ اگر اس آیت سورت یاسین کی جس آیت کی طرف جو ہے اشارہ ہے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, یا تھوڑے دیر کا بھی ذکر نہیں ہے بلکہ یہ کہ کس نے ہمیں اٹھا دیا سونے سے, سورت یاسین کی آیت نمبر 52 ہے. تو اس میں جو ہے یہ کہا جائے کہ ہمیں اب یہاں پہ یہ اشارہ ہے جی, اس کا مطلب یہ کہ عذاب قبر نہ ہوا. ہو سکتا ہے کہ کسی کو ایسی کیفیت میں ہو رہا ہو, کسی دوسرے کو اور کیفیت میں ہو رہا ہو. تو ان اس اشارے کی بنیاد پہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی واضح احادیث کا انکار کر دینا یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے نا. جی دیکھو جی اس میں لکھا ہوا ہے کہ قبروں سے ہم سوئیں سے اٹھائے گئے, تو ہو سکتا ہے اس وقت وہ قبر یعنی ایسے کئی احتمالات ہو سکتے ہیں کہ اس وقت انہیں جو ہے تھوڑی دیر کے لیے سلا دیا ہو کہ اب قیامت قائم ہونی ہے. ہو سکتا ہے جب سور پھونکا گیا ہے تو پہلے سب کے سب فنا ہو جائیں گے, اس میں قبروں والے جو ہے وہ والا جو فنا ہے جب سور پھونکا جائے گا تو جب سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ برابر ہو کے سب کے سب مر جائیں گے تو وہ والا جو ٹائم ہے تھوڑا سا وہ ان کا سونا مراد ہو, اور پھر جب اچانک اٹھیں گے دوبارہ سور پھونکنے پہ اپنے رب کے سامنے تو اس وقت وہ اپنے اس تھوڑے سے سونے کے بارے میں کہہ رہے ہوں کہ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. یہ سارے اشارات ہیں, ان اشاروں کو سامنے رکھ کے یہ کہہ دینا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عذاب قبر کی تفصیل پوری کی پوری بیان کی ہوئی ہے
صحیح احادیث کی وہ غلط ہے، یہ درست یا عقل مندی یا انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ نمبر دو، قبروں سے ہڈیاں یوں اچھاری جائیں گی، ایسا تو نہیں ہے آیات میں، کوئی ایسی حدیث یا کوئی ایسی آیت تو نہیں ہے، بلکہ وہ شاید اس آیت کو جو ہے کوئی دلیل نہ بنا رہا ہو، سورۃ یاسین ہی کی آیت ہے 78 جس میں یہ ہے کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ الرَّمِيمُ، کہ کون ہے جو اس ہڈی یعنی اس جو ہے وہ ہڈیوں کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ زندہ کرے گا جب وہ بالکل مٹی ہو چکی ہوں گی۔ تو اس طرح کر کے یہ سارے کے سارے اشارے ہیں، ہڈیوں والی تو کہیں ایسی بات نہیں ہے۔ اور باقی رہا کہ جو قبر میں سونے کی بات ہے، اس میں کہیں وضاحت نہیں ہے کہ ان کے سونے کا کون سا مرحلہ مراد ہے۔ جیسے میں نے بتایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ والا ٹائم مراد ہو کہ جب سور پھونکا جائے گا پہلا اور سارے کے سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اچھے بھی برے بھی سب کے سب ختم ہو جائیں گے، اس وقت جو ہے اس کے بارے میں وہ کافر کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں سونے سے کس نے اٹھا دیا۔ کئی تاویلیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو ایمان لانے والی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مجید یعنی احادیث میں بتا دیا اور اللہ نے قرآن مجید میں اشارات اس کے دیے ہیں کہ مردے کو دفن ہونے کے بعد اس کو کس طرح کر کے سوال ہوتے ہیں اور کس طرح کر کے عذاب ہوتے ہیں، کس طرح کر کے پھر اس کو عذاب یا راحت ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز میں قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ جی صرف اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے جو میری اور آپ کی عقل میں آ سکتی ہو، نہیں، اس عقل کے سافٹ ویئر کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا نا، بھی جو چیز اس کے اندر نہیں فیڈ کی ہوئی وہ اس میں نہیں آ سکتی، جو اس میں نہیں ڈالی گئی، جو چیز نہیں معلومات رکھی گئی وہ کیسے اس عقل میں آ سکتی ہے؟ اس عقل کا نتیجہ جو ہے وہ 2 اور 2 4 ہے، اور 4 اور 4 8 ہے، یہ رزلٹ کس نے ڈالا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے۔ لیکن اللہ اس چیز میں قادر ہے کہ 2 اور 2 کو 10 بنا دے، 4 اور 4 کو 400 بنا دے اور رزلٹ بھی نتیجہ بھی صحیح نکلے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ان اللہ علیہ کل شین قدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے عقل کے مطابق جو چیز ہو سکتی ہے اللہ اس پہ قادر ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ مردہ ہے اور ہمیں پتا ہے کہ وہ جو ہے بے جان پڑا ہو، کیسے اس کو عذاب ہو رہا ہے کیسے نہیں ہو رہا، تو اللہ تو اس چیز پہ قادر ہے نا کہ اس مردے کو بھی احساس ہو جائے۔ وہ عموماً جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک کھجور کے خشک تنے کے ساتھ جو ہے کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر بنایا گیا تو اس کھجور کے تنے کو چھوڑ کر جب آگے گئے تھے تو اس کھجور کے خشک تنے سے جو ہے وہ رونے کی آواز آ رہی تھی، تو یہ احساس اس میں کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ کسی بے جان چیز میں بھی احساس پیدا کر دے، بے جان چیز میں بھی احساس پیدا ہو جائے کہ اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے اور اس کو یہ جو ہے وہ راحت ہو رہی ہے۔ تو یہ آیات یا یہ والے اشارے جو ہیں ان احادیث کے انکار کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر والوں کو یوں یوں عذاب ہوگا۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ رمضان میں جو فوت ہوتا ہے اس کو عذاب قبر نہیں ہوتا ہے، ایسی کوئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح احادیث میں موجود نہیں ہے کہ رمضان میں فوت ہونے والے کو عذاب قبر نہیں ہوتا ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جی اور کوئی سوال ہو آپ لوگوں کا تو پلیز پوچھ لیجئے۔ یہ سسٹر جنہوں نے یہ کہا ہے کہ عمرے کے ڈیٹیل جو ہے اس کا کوئی لیکچر دے دیا جائے یا اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے یا اس کو اپلوڈ کر کے جو ہے ویب سائٹ پر رکھ دیا جائے، سسٹر انشاءاللہ کوشش کریں گے، لیکن یہ ہے کہ ابھی انشاءاللہ تعالی اگر ایسا کوئی موقع ملا انشاءاللہ تعالی تو اس چیز کی کوشش انشاءاللہ کی جائے گی۔ اگر 4 رکعت اور دوسری رکعت میں اٹھنے کے بعد دوسرے پڑھنا ضروری ہے؟ یہ نہیں سمجھا، اگر 4 رکعت ہے اور دوسری رکعت میں التحیات کے بعد درود پڑھنا، جی اگر 4 رکعت ہے تو دوسرے رکعت کے بعد التحیات میں التحیات للہ اس دعا کو پڑھ کے انسان جو ہے وہ اٹھ سکتا ہے، یعنی اٹھ سکتا ہے، لیکن اگر انسان التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھ لے اور درود شریف کے بعد دعائیں بھی پڑھ لے تو یہ جائز ہے چار رکعتوں والی نماز میں بھی کہ درمیان والے تشہد میں دروشی پڑھنا، دعائیں پڑھنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ درمیان والے تشہد میں بھی دروشی بھی پڑھا جا سکتا ہے اور دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. جی سفر پر ہوں، عصر نماز ہوگی یا جی؟
میرا سوال یہ ہے کہ یہ مجھے معلوم کرنا تھا کہ جب ہم حدیث کوئی سنتے ہیں تو پھر اس کے آخر میں کبھی متفقاً الیہ کہتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ مجھے ذرا پلیز یہ ایکسپلین کر دیجیے. جزاک اللہ خیر.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ایسے ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، ان سب کا ہمیں علم ہونا چاہیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام طرح کے جو ضروری کام علم ہیں انہیں جاننے کی توفیق عطا فرمائے. جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کی آسانی کے لیے جو ہے وہ چھ کتابیں جو ہے وہ بنائی گئی ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. اور ان چھ کتابوں میں بھی دو کتابیں ایسی ہیں جنہیں زیادہ ویلیو حاصل ہے، وہ ہے بخاری اور مسلم، صحیح للامام البخاری اور صحیح للامام مسلم. امام مسلم کی صحیح کتاب اور امام بخاری کی صحیح کتاب، ان دونوں کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اہمیت حاصل ہے چھ میں. پھر ان دونوں کے اندر جو ہے وہ بڑا مرتبہ جو ہے صحیح بخاری کو حاصل ہے. اگر کوئی ایسی حدیث ہو جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی صحیح میں بیان کیا ہو اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اپنی صحیح میں سیم ہی صحابی سے بیان کیا ہو، تو اس کو کہتے ہیں متفق علیہ. یعنی وہ حدیث اسی صحابی سے بخاری میں بھی ہے اور اسی یعنی صحابی سے مسلم میں بھی ہے، تو اسے کہتے ہیں متفق علیہ. اگر صحابی چینج ہو جائے تو پھر وہ الگ الگ حدیث بن جاتی ہے، بخاری کی الگ ہے، مسلم کی الگ ہے. لیکن اگر صحابی سیم ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے. جی امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی جی پہلا سسٹر جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ دس راتیں، دیکھیں یقیناً دس راتوں کی بھی اہمیت ہے اور دس راتوں میں سے طاق راتوں کی بھی اہمیت ہے. تو یہ جو رمضان کے آخری دس دن ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد میں گزارتے تھے اعتکاف کے لیے، اس کا مقصد بھی جو ہے وہ تلاش کرنا ہوتا ہے، یعنی لیلۃ القدر کو. تو صرف لیلۃ القدر کی جو ہے وہ اہمیت کے پیش نظر جو ہے وہ طاق راتوں کو کہا جاتا ہے، وگرنہ انسان کو بخیل نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا ہے کہ طاق راتوں میں ہی صرف اور صرف جو عبادت کرے، بلکہ انسان کو دس راتوں میں ہی عبادت کرنی، پورے رمضان میں ہی کرنی چاہیے، لیکن دس آخری راتوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. یہ جو ہے انسان بخیل بنے اور کہے کہ میں جو صرف طاق راتوں میں کروں گا اور باقیوں میں نہیں کروں گا، تو ایسا انسان کو مطلب پرست نہیں ہونا چاہیے. کوشش انسان یہ کرے کہ پورے دس دن جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف طاق راتیں 21 اور 23 اور 25 اور 27 یا 29، نہیں، کوشش کرے کہ تمام رات پورے دس دن ہی اللہ کی عبادت کرے. باقی یہ ہے کہ اب دس راتوں کے اندر لیلۃ القدر کس دن ہے، تو وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ ان میں طاق میں زیادہ تلاش کرنے کی کوشش کی جائے، چونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. باقی عبادت کی نقطہ نظر سے تو کوئی طاق راتیں نہیں نا کی گئی ہیں، عبادت کے نقطہ نظر سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری دس دن کے ہی کلمات آتے ہیں. جی امید ہے کہ سمجھ آ گئے. دوسرا جو مسئلہ ہے نا کہ عورت کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے, مسجد یا قرآن؟ ایک طرف یہ ہے کہ مسجد میں جا کے عبادت کرے, اور ایک طرف یہ کہ گھر میں بیٹھ کے قرآن بھی پڑھتی رہے تو کیا بہتر ہے؟ دیکھیں یہ ہے اس چیز پہ کہ عورت جتنے بھی اپنے لیے الگ تنہائی میں کام کرتی ہے اس کا جو ہے یقیناً اس کو زیادہ اجر ملتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے کہ جتنے بھی نفلی عبادت ہوتی ہیں, یہ تراوی بھی یہ رات کے قیام بھی سب نفلی عبادات میں آتے ہیں, جتنے بھی یہ نفلی عبادت ہوتے ہیں جنہیں انسان ان کو علیحدہ جو ہے وہ چھپ کر تنہائی میں کرتا ہے اس کا زیادہ اجر ملتا ہے. اور عورت جو ہے گھر میں اگر نفل پڑھ رہی ہے یا گھر میں قرآن مجید پڑھ رہی ہے تو یقیناً مسجد سے زیادہ ثواب ملے گا. لیکن ایک دوسری چیز یہ ہو کہ اگر ایک انسان اکیلا پڑھ کے اکیلا رہ کر اس کے سستی طاری ہو رہی ہے اور انسان اس کیفیت سے نہیں پورا کر رہا یا نہیں پڑھ پا رہا, تو اس مناسبت سے اگر ایک عورت جو ہے چلے وہاں پر تمام اور بھی عورتیں بیٹھ کے پڑھ رہی ہوں گی اور پھر جو ہے وہاں پر ایک شوق کے جذبے سے اور اس جذبے سے کہ انسان مسجد میں جائے گا, تو اس میں ایک مسجد کا جو ماحول ہے وہ بھی ایک اثر انداز ہوتا ہے, جس کے جو انسان کو ایک دل میں کیفیت ہوتی ہے یا عبادت کا ایک شوق جو ہے آتا ہے. تو یہ چیز اگر ہو رہی ہو تو مسجد میں بھی جو ہے وہ جا سکتے ہیں. مین چیز جو ہے عورت کے لیے اس کا پڑھنا ہے کہ یہ قرآن مجید تو مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ قرآن مجید تو گھر میں بھی پڑھا جا رہا ہے مسجد میں پڑھ سکتے ہیں, مسجد میں نفل بھی پڑھ سکتے ہیں, گھر میں بھی نفل پڑھ سکتے ہیں. نفلی عبادت گھر میں چھپ کے پڑھنا زیادہ ثواب رکھتی ہیں, لیکن دوسری سائڈ پہ اگر مسجد میں انسان کو ماحول اس طرح مل رہا ہو جو عبادت میں شوق زیادہ زیادہ کر رہا ہو, تو اس لحاظ سے مسجد میں جانا جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہوتا ہے. جزاک اللہ احسن الجزاء. یہ جو ٹیکسٹ میں سوال ہے اس کی میں نے وضاحت کر دی ہوئی ہے کہ سجدے جب پوری نماز میں نظر جو ہے انسان کی وہاں پہ رہنی چاہیے, یعنی اس پہ سجدے والی جگہ پہ, سوائے اس کے کہ تشہد کے اندر اس کی نظر اس کی انگلی پہ ہونی چاہیے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انگلی سے اشارہ کرتے تھے, جیسے کہ امام نسائی کی روایت موجود ہے کہ رما بھی بصرہ, انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنی نظر جو ہے اس انگلی پہ رکھتے. دوسرا جو یہ جو سوال ہے کہ ظہر سے پہلے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں, بالکل پڑھ سکتے ہیں ظہر سے پہلے, بس ایک تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ والا ٹائم جو ہے وہ یعنی زوال کا ٹائم ہے, جب سورج سیدھا کھڑا ہوتا ہے تو وہ ظہر سے تھوڑا سا پہلے ہوتا ہے اور وہ چند منٹ کا ہوتا ہے, 10 سے 15 منٹ یا اس سے بھی کم کا, تو اس ٹائم جو ہے وہ نفل نہیں پڑھنا ہوتا ہے, ورنہ اس سے پہلے پہلے نفل جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. تیسرا جو یہ ٹیکسٹ میں سوال ہے کہ وہ ریڈر وہ سے امام مہدی علیہ السلام شیعہ پروفٹ سے دی حضرت فاطمہ دیکھیں جو صحیح احادیث میں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ اس امت میں آئیں گے, اور امام مہدی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل جو ہے وہ بتائے بھی ہیں, اور وہ اس دور میں آئیں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آئیں گے, اس دور میں جو ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دمشق کی جامع مسجد کے مینارۃ البیضاء پہ, تو اس وقت جو مسلمانوں کے رہبر یا مسلمان جس کے انڈر میں رہ کر دجال کے خلاف جہاد کر رہے ہوں گے وہ امام مہدی ہوں گے. باقی یہ ہے کہ شیعہ کی کتابوں میں یہ ہے وہ ہے, ہمیں وہ سیم رکھنا چاہیے کہ جو صحیح عقیدہ ہے وہ کیا ہے. جزاک اللہ احسن. جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا چیز, کس چیز کی اہمیت؟ اصل میں آپ کی آواز ہر دفعہ تھوڑی سی آہستہ آہستہ آتی ہے, کس چیز کی اہمیت؟ جی صلاۃ و تسبیح کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو جو ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے 10 طرح کے گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 طرح کے جو ہے اس سے جو ہے گناہ معاف ہوتے ہیں. وہ جو خفیہ طور پہ کیے ہوں، اعلانیہ طور پہ کیے ہوں، چھوٹے گناہ ہوں، بڑے گناہ ہوں، پرانے گناہ ہوں، نئے گناہ ہوں، اس طرح کر کے 10 طرح کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں کہ جو اس سے جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں صلاۃ التسبیح سے. اور اسی طرح اس کے جو پڑھنے کا ٹائم ہے، جب بھی انسان کو نفل نماز پڑھنے کا جو ہے وہ ٹائم مل سکتا ہو تو انسان اس وقت جو ہے اس کو جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے. نفل نماز کا جب بھی انسان کو ٹائم مل سکتا ہو تو انسان اس وقت جو ہے وہ نماز تسبیح جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، جو بھی نفل نماز کا ٹائم ہوتا ہے. اور باقی رہا اس کا جو ہے وہ صحیح طریقہ کار کیا ہے نماز تسبیح کا، سب سے پہلے تو ذہن میں رکھ لیں کہ اس میں جو دعا پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جو ہے جس کو ہم تیسرا کلمہ بھی کہتے ہیں یا جس کو جو ہے یہ کہتے ہیں، تو یہ جو ہے اس میں جو ہے وہ پڑھنا ہوتا ہے. اور اس میں ایک منٹ، جی عفوا معذرتا، جو یعنی اس کا جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو ہے وہ طریقہ یعنی اس کی جو فضیلت یا اہمیت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. اس کے جو پڑھنے طریقہ ہے، نمبر ایک کہ اس کو 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے ایک ہی رکعت میں، یعنی ایک اکٹھی، 2 رکعتیں نہیں الگ الگ بلکہ 4 رکعتیں اکٹھی ہی پڑھنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور کوئی بھی سورت جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے. پہلی سورت میں رکعت میں سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد، قرات کے بعد اور رکوع سے پہلے کھڑے ہونے کی حالت میں ہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اسے جو ہے وہ 15 دفعہ پڑھنا ہے، یعنی قرات سے پہلے اسے جو ہے 15 دفعہ پڑھنا ہے. پھر رکوع میں تسبیحات، جو رکوع کی تسبیحات ہیں وہ پڑھی بھی جا سکتی ہیں یا چھوڑی بھی جا سکتی ہیں. ان کے بعد اسی دعا کو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 10 دفعہ، پھر رکوع سے سر اٹھا کر سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد جو ہے نماز میں جو درمیان کی دعا ہے وہ پڑھی بھی جا سکتی چھوڑی بھی جا سکتی ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد جو ہے اس کو پھر 10 دفعہ، پھر سجدے میں اسی طرح 10 دفعہ، پھر سجدے کے بعد بیٹھ کر اسی طرح 10 دفعہ، پھر دوسرے میں سجدے میں اسی طرح جو ہے وہ 10 دفعہ، پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھنا ہے اور پھر وہاں پر اسے 10 دفعہ پڑھنا ہے، اور پھر بغیر اللہ اکبر کہہ کے سیدھا دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. یہ ایک رکعت ہوگی، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح جو ہے وہ قرات کے بعد 15 دفعہ اور رکوع اور سجدوں میں 10 دفعہ، پھر تحیات سے پہلے 10 دفعہ، اور پھر اس طرح کر کے ہر رکعت میں 75 دفعہ جو ہے پڑھے جائیں گے. سورۃ فاتحہ کے بعد پہلی تسبیح، یہ ہے اس کا جو ہے وہ طریقہ. امید ہے کہ بات سمجھ آئے. 4 رکعت میں ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھنی ہے، اور یعنی امید ہے کہ بات سمجھ آئے، یہ ان کا طریقہ ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ سے پہلے تسبیح پڑھنی ہے. نہیں، جو صحیح طریقہ ہے، صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد اور قرات کے بعد اور رکوع سے پہلے 15 دفعہ یہاں سے سٹارٹ ہونا ہے. جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی سبحانک اللہ ہما کی جگہ پر بھی 10 دفعہ، وہ صحیح نہیں ہے. صحیح جو حدیث میں اس کا طریقہ آیا ہے کہ پہلے دفعہ 15 دفعہ رکوع سے پہلے پڑھا جائے گا، اور پھر 10 دفعہ، اور پھر دوسری رکعت کے لیے جب اٹھنا ہے تو سجدے کے بعد پہلے جسے ہم جلسہ استراحت کہتے ہیں اس میں 10 دفعہ پڑھا جائے گا اور پھر جو اٹھا جائے گا. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. جزاک اللہ احسن.
مسجد میں
صاحب
نے بتایا کہ گھر میں بہتر ہے، تو وہ جو بیڈ جماعت میں پڑھنا اس کا زیادہ ثواب ہے بجائے اس کے کہ گھر میں جیسے اگر ہم تراویح یا عشاء کی نماز پڑھتے تو تراویح پڑھتے تو ہمیں پھر مطلب وہ جماعت میں پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے یا گھر میں ہم الگ سے پڑھ لیں؟ اور اگر آپ اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں تاکہ وہ دیکھیں جگہ اور مطلب وہ ماحول میں ذرا اس طرح ہوں تو وہ ہمارا مسجد سے جانا زیادہ بہتر ہے یا نہیں؟
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ایسا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب یہ چیزیں ایڈ ہو جائیں کہ بچوں کو تعلیم دینا مقصد ہے کہ وہ بھی مسجد کے ماحول کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہو جائیں اور مسجد سے ان کا جو ہے وہ جانے کی عادت پڑے, تو یہ نقطۂ نظر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے مسجد میں جانا جو ہے وہ افضل اور بہتر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وگرنہ عام روٹین میں عورت کو گھر میں نماز پڑھنا مسجد کی نسبت زیادہ اجر رکھتا ہے, ٹھیک ہے. اور باقی رہا کہ یہ نفل نماز ہوتی ہیں تراویح وغیرہ, تو یہ انسان جتنا ان کو یعنی خاص طور پر عورت جو ہے جتنا اپنی نماز کو چھپا کر پڑھتی ہے اتنا زیادہ اجر ہوتا ہے. لیکن جیسے آپ نے باقی چیزیں بتائی ہیں جس میں بچوں کو جو ہے وہ مسجد کے ساتھ ایک شوق دلانا مقصد ہے, یہ ہوتا ہے جب یہ باقی چیزیں ساتھ ایڈ ہو جاتی ہیں تو تب جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے مسجد میں جانا جو ہے وہ بہتر ہے. لیکن صرف اور صرف یہ کہنا کہ دیکھیں جو جماعت والی بات ہے تو یعنی جب فرضوں کی جماعت جو ہے تین مردوں کے لیے اس میں نماز پڑھنا افضل ہے, باقی جو نفل نمازیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ جو ہے ان کو انسان جتنا بھی تنہائی میں یا جتنا بھی علیحدگی میں پڑھتا ہے اس کو یعنی اس بنیاد پہ اس کا جو ہے وہ اجر ہوتا ہے. لیکن تھوڑا سا یہ ہوتا ہے, باقی یہ فضیلت ضرور موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس کو جو ہے امام کے ساتھ پڑھا اور پھر جو ہے وہ چلا گیا اور پھر اس نے جو ہے فجر کی نماز بھی پڑھی تو اس طرح کر کے اس کو ساری رات کے قیام کا جو ہے وہ اجر ملے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی ہم تمام چیزوں کو سامنے رکھیں گے, کسی ایک بات کو پکڑ کے باقی چیزیں نہیں چھوڑ سکتے ہیں. ہر چیز یہ دیکھتے ہیں, اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو اخلاص مراد ہے, جہاں پر انسان کو زیادہ اخلاص مل رہا ہے وہاں پہ انسان کو جو ہے زیادہ اجر مل رہا ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. جزاک اللہ احسن.
ایک تو یہ عید کے بعد جو ششا عید کے چھیر ہوتے ہیں یہ, اور اس کے بعد محرم کے 10 روزے, اور ذوالحج کے 9 روزے, اور شب برات کے 3 روزے, ان کے بارے میں مجھے بتا دیجیے. اللہ حافظ.
جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شوال کے 6 روزے سنت سے ثابت ہیں, شوال میں آپ رکھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عید کے بعد شوال کے پورے مہینے میں کسی وقت بھی رکھے جا سکتے ہیں. اکٹھا کرنا یا فوراً شروع کر دینا اس کی کوئی لازمی نہیں ہے. شوال کے مہینے میں کسی وقت بھی 6 مہینے روزے اکٹھے یا علیحدہ علیحدہ کر کے عید کے فوراً بعد یا تھوڑا لیٹ کر کے کسی رکھے جا سکتے ہیں. اور ان روزوں کی فضیلت یہ ہے کہ اگر یہ 6 روزے بھی رکھ لیے جائیں تو پھر ایسا ہے جیسے اس انسان نے رمضان کے روزے کے بعد یہ بھی 6 اگر ہوں تو پھر ایسے جیسے پورے سال اس نے روزے رکھے ہوں, یہ سنت سے ثابت ہیں. نمبر 2, ذوالحجہ کے 9 روزے ایسا کوئی ثابت نہیں ہے. ہاں روزے رکھنا افضل یا اجر ضرور ہے, لیکن فکس کر کے ذوالحجہ کے 9 روزے کی کوئی خاص حدیث نہیں ہے. ہاں یوم عرفہ کی یا 9 ذوالحجہ کے 1 روزے کی فضیلت ہے, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ 1 سال کے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ جو ہے وہ بنتا ہے. تو وہ یوم عرفہ کا روزہ ہے, نہ یہ کہ 9 ذوالحجہ کا ہے, نہ یہ ہے کہ 9 دن ہے ذوالحجہ کے, ایسا نہیں ہے. نمبر 2, جو محرم کے 10 روزے ہیں یہ بھی کہیں حدیث ثابت نہیں ہے. ہاں محرم کے دنوں میں ویسے اعمال افضل ہیں, لیکن جو روزہ ہے وہ ہے محرم میں یوم عاشورہ کا, 9 محرم کا اور 10 محرم کا. یا یہ ہے کہ یہ بہتر ہے, اور اگر کوئی انسان یہ نہ رکھ سکے تو پھر 10 کے ساتھ جو ہے 11 کا جو ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے. جی 9 اور 10 کا, یا پھر یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہو سکا تو 10 کے ساتھ 11 کو جو ہے رکھ سکتا ہے. اور باقی اس کے علاوہ جی شب معراج کے یا اس کے کوئی 3 روزے ہیں, ایسے کوئی روزے ثابت نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے علاوہ جو روزے ثابت ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کے روزہ رکھتے تھے,
یعنی سوار اور جمعرات کا یہ دو دن کا روزہ رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت ہے ہر منڈے کا اور ہر تھرسڈے کا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایام بیس کے روزے رکھتے تھے, یعنی ہر مہینے جو اسلامی مہینے ہیں ان کے جو چاند والی راتیں ہیں 13, 14, 15 ان کا جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے, یہ والے روزے ثابت ہیں, بس نفلی روزے. باقی اس کے علاوہ آزادی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے ان کے علاوہ بھی, یا کہ انسان جب چاہے روزہ جو ہے وہ رکھ سکتا ہے, لیکن جو سنت سے ثابت ہیں شوال کے 6 روزے, یعنی ذوالحجہ کا 9ویں کا روزہ, محرم کا 9 اور 10 کا روزہ, اور اس کے علاوہ ہر ہفتے میں سوار اور جمعرات کا روزہ, اور ہر مہینے کے 13, 14, 15 کا روزہ, یہ جو ہیں ثابت ہیں. ایسا کوئی نہیں ہے کہ محرم کے 10 روزے یا اس طرح کر کے شب قدر کے کوئی, یعنی شب برات کے کوئی اس طرح کر کے روزے ثابت ہوں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف یہی ثابت ہے. جزاک اللہ احسن. یہ جو سوال پوچھا گیا ٹیکس میں کہ ایک مہینے کے لیے کہیں سفر پر ہوں اور پھر جو ہے نماز جو ہے قصر پڑھیں گے, یا یہ ہے اگر ایک انسان نے کسی جگہ پہ 19 دن جو ہے وہ رہنا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ پوری نماز پہلے دن سے ہی پڑھنا شروع کر دے گا, لیکن اگر انسان کو پتا ہو کہ میں نے 5 دن یہاں رہنا ہے, 10 دن وہاں رہنا ہے, 10 دن وہاں رہنا ہے, مختلف جگہوں پہ ہو, تو پھر وہ قصر ہی پڑھتا رہے گا. جزاک اللہ احسن الجزا. جی مائک لے سکتے ہیں, مائک اوپن ہے, آپ لے سکتے ہیں میرے مائک پہ ہوتے ہوئے. جی جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز اوکے, آپ بول سکتے ہیں. جی اگر تو, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اگر تو آپ اس مصلی کو مسجد ہی کیا حکم دیا ہوا ہے اور وہاں 5 نمازیں بھی ہو رہی ہیں اور جمعہ بھی ہو رہا ہے تو پھر تو مسجد ہے نا. ایک ہے کہ مصلی ویسے بنا ہوا ہے جمعہ اس پہ نہیں ہوتا ہے, یا جب ہوئے تو نماز پڑھ لی, جب نہ ہوئے تو نہ صحیح. کچھ ایسی بھی جگہیں ہوتی ہیں نا, کچھ لوگوں نے بنائی ہوتی ہیں کہ چلو جب ہوئے تو پڑھ لی, جب نہ ہوئے تو نہ ہوئی, یہ جگہ ہے تو اس کو مین اصل مسجد کا حکم نہیں ہوتا ہے. لیکن جس جگہ پہ 5 نمازیں باقاعدہ جماعت سے ہو رہی ہیں اور وہ جو ہے یعنی ایک الگ سے جگہ جو ہے وہ مختص کی ہوئی ہے 5 نمازیں اور اس پہ جمعہ بھی ہوتا ہے, تو واللہ اعلم اس کو مسجد کا حکم تو ہونا چاہیے. جی اور لیکن اس میں ایک تھوڑی سی بات یہ ایڈ ہونی چاہیے کہ وہ جگہ بطور وقف کے بھی ہو گئی ہو. وقف کا مطلب سمجھتے ہیں کیا, وہ نہ کسی کی ملکیت ہے اور نہ ہی کسی اس کو بے, یعنی اس پہ مسجد ہی اب بننی. یہ ہے کہ کچھ لوگ ٹمپریری طور پہ اپنے کسی کمرے کو یا اپنی کسی ایک جو ہے وہ یعنی ڈرائنگ روم کو یا اس طرح کر کے مسجد بنا دیں, چلو جی ہم کہیں اور نہیں جا سکتے تو اب چلو یہاں پہ جمعہ پڑھ لیں یا یہاں پہ ہم نمازیں پڑھتے رہیں, تو یہ جو ہے یعنی اس کو جو ہے ہم یعنی اس کو مسجد والا حکم نہیں دے سکتے. جی لیکن جگہ جو رینٹ پہ لی گئی ہے وہ بھی تو اس بنیاد پہ ہے نا کہ یہ مسجد ہی کے لیے لی گئی ہے نا, یعنی اب رہنے کے لیے لے کر اور پھر مجبوری کے لیے تو ایک کمرہ الگ نہیں نا وقف کیا گیا. جب رینٹ بھی مسجد ہی کے لیے لی گئی ہے تو اب اس کو مسجد کا حکم حاصل ہے. اب وہاں جا کر بیٹھنے سے پہلے انسان کو تحیۃ المسجد یقیناً پڑھنی چاہیے. جزاک اللہ احسن الجزا. جی آپ کے بعد جو سسٹر ہیں پہلے آپ پوچھ لیجئے, جو بھی جن رینڈز کیا ہے صفیہ سسٹر آپ مائک پہ آ سکتے ہیں. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نارملی اور صحیح کرتی ہیں کہ سیدھے ہاتھ کی دیوار سے کھڑا ہونا شروع ہو جاتی ہے, جہاں تک یہ ہوتی ہوتی ہیں. لیکن مجھے کسی نے کہا کہ جہاں سے امام کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے سے سیدھی اور الٹی طرف سب بننی چاہیے. تو ذرا آپ اس کو ایکسپلین کر دیجیے کہ مطلب سب کس طرح بننی چاہیے, کس سے کس رو سے بنانی چاہیے نا. تو یہ تو میرے سوال تھے, جزاک اللہ خیر.
جی جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو آپ کا یہ ایک سوال ہے, دو نمازوں میں جمع کرنا, ظہر اور عصر کو, اسی طرح مغرب اور عشاء کو آپس میں جمع کیا جا سکتا ہے, سفر میں ہوں تو جائز ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کی ہے, سفر میں جائز ہے. خواہ وہ آپ کا سفر جس میں قصر ہو سکتی ہے, اس میں یہ بھی جائز ہے کہ ظہر کو عصر کے ساتھ یا عصر کو ظہر کے ساتھ, اسی طرح مغرب کو عشاء کے ساتھ یا عشاء کو مغرب کے ساتھ جائز ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں ثابت ہے. ایسا نہیں ہے کہ سفر میں جو ہے ہم نہیں کر سکتے ہیں, صرف حج میں کر سکتے نہیں, حج کے علاوہ بھی اگر کوئی سفر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جو ہے وہ ثبوت جو ہے وہ موجود ہے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. جی ویری اسکیم پہ عبداللہ بھائی آپ کا ہاتھ اوپر ہے. آپ کتنے دن کے لیے ہوتے ہیں, کتنے دن کے لیے؟ دیکھیں سفر کا مطلب تو سفر ہے نا. دیکھیں اس میں دو چیزیں اور بھی سمجھ لینی چاہیے. جو قصر ہے نا نماز, جو قصر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, وہ تو اس میں 19 دن کی روایت موجود ہے کہ 19 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر موجود ہوتے تھے تو قصر کر سکتے ہیں. لیکن جو جمع بین الصلاتین ہے, دو نمازوں میں جمع کرنا, یہ اس وقت ثابت ہے جب آپ سفر میں باقاعدہ چل رہے ہوتے تھے, جا رہے آ رہے ہیں, جا رہے ہیں آ رہے ہیں, تو اس دوران جو ہے وہ دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے سفر میں. باقی یہ ہے کہ سفر کے بغیر کسی مجبوری کے, بغیر کسی مطلب کے, کسی کبھی ہو جائے تو اس کی گنجائش موجود ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سفر کے بغیر, کسی ڈر اور خوف کے بغیر بھی ظہر عصر کو اور مغرب عشاء کو مدینہ میں ہی بغیر سفر کے بھی جمع فرمایا تھا. تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ یعنی اس کو جو ہے اس طرح کر کے یعنی عام عادت کوئی بنا لے وہ جائز نہیں ہے. جزاکم اللہ احسن جزا. جی عبداللہ بھائی پہلے آپ سوال کر لیجیے. جی عفوا معذرت, آپ کا سیکنڈ سوال جو ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی آپ پہلے بات کر لیجئے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی میں آپ کو تھوڑا سا جواب دیتا ہوں نماز تسبیح کا, جو یہ تھوڑا سا ہے. سر میں پہلے آپ کا جواب دے لوں. آپ کا جو سیکنڈ سوال تھا وہ یہ تھا صفوں کی ترتیب کے بارے میں. صف جو ہے وہ ہمیشہ امام کے پیچھے درمیان سے شروع کی جاتی ہے, درمیان سے, سینٹر سے, سینٹر سے جو ہے وہ شروع کی جاتی ہے, اور اس کے پھر دائیں بائیں دائیں بائیں اس طرح کر کے اس کو کھڑا ہونا چاہیے کہ جو صف کی صحیح ترتیب ہے کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملے اور کندھے کے ساتھ کندھا ملے, درمیان میں خلا چھوڑنا, خالی جگہ چھوڑنا, اس میں آ کے شیطان کھڑا ہوتا ہے جو وسوسے ڈالتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے اس مطلب صحیح اس کی جو ترتیب ہے کہ اس کو سینٹر سے شروع کیا جاتا ہے اور پھر دائیں اور بائیں جو ہے اس کو جو ہے بڑھایا جاتا ہے. یہ ہے اصل میں سب کا طریقہ جو ہے. جی جی جی, عورتوں کے لیے بھی یہی ہے, عورتوں کے لیے بھی یہی طریقہ ہے, جبکہ عورتوں کے لیے علیحدہ جگہ بنائی گئی ہو مردوں سے کوئی الگ سے. ٹھیک ہے, اور ایک ہے کہ اگر سیم ہی جگہ میں ہوں, ایک ہی ہال بڑا ہو اور اس میں مرد بھی پڑھتے ہیں اور عورتیں بھی پڑھتے ہیں اور عورتیں پیچھے پڑھتی ہوں, تو پھر سب سے آخری صف کو عورتیں شروع کرنا چاہیے, یعنی ان کے لیے سب سے اینڈ والی صف جو ہے وہ سب سے افضل ہے. پھر وہ جب پوری ہو جائے تو پھر اگلی صف میں آ کے کھڑی ہوں, لیکن کھڑا پھر بھی سینٹر ہی سے ہونا ہوتا ہے, سینٹر ہی سے جو ہے انہوں نے صف کو آغاز کرنا ہوتا ہے, دائیں یا بائیں سے صف کا آغاز نہیں ہوتا ہے. اور جب دائیں اور بائیں جگہ موجود ہو تو پھر اس کو چھوڑ کر الگ سے جو ہے وہ صف بنا لینا ایسا صحیح نہیں ہوتا ہے. جی, اس کو جو ہے وہ چھوڑ کر جو ہے وہ الگ سے صف بن، یعنی دائیں اور بائیں میں جگہ موجود ہو اور پھر پیچھے ایک نئی صف بنا لینا، یہ صحیح نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ صف پوری نہ ہو. اگر جگہ الگ سے بنائی ہوئی ہے، الگ سے بنی ہوئی ہے، تو پھر جو ہے صف کو ہمیشہ سینٹر ہی سے شروع کرنا ہوتا ہے. جزاک اللہ احسن الجزاء. تسبیح کا جو آپ کا سوال تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں ذرا بات کو سمجھیے گا کہ پہلی رکعت کے بعد، پہلی رکعت کو کا جب دوسرا سجدہ کر لیا، نوٹ کریں اس بات کو، پہلی رکعت کا جب دوسرا سجدہ کر لیا، اب جو ہے آپ نے دوسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہونا ہے، تو پہلی رکعت کے بعد جب دوسرا سجدہ کر لیا تو اب کھڑے ہونے سے پہلے سیدھا بیٹھا جاتا ہے، اس کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے. اس کے اندر جو ہے 10 دفعہ یہ کلمات پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہے بغیر اٹھنا ہے، وہاں اللہ اکبر نہیں کہنا ہے، کیونکہ یہاں اصل بیٹھنا تو ہوتا نہیں ہے، لیکن اب صرف اس دعا کی وجہ سے بیٹھا جا رہا ہے، تو اس کو 10 دفعہ پڑھنے کی وجہ سے، تو اب یہاں پہ جب جلسہ ہے اس طرح سے اٹھنا ہے تو بغیر اللہ اکبر کہے اٹھنا ہے. لیکن اگلی رکعت میں جب التحیات پڑھ کے اٹھنا ہے تو پھر تو اللہ اکبر کہنی ہے. اسی طرح تیسری رکعت کے بعد جب چوتھی رکعت کے لیے اٹھنا ہے تو وہاں پر بھی پہلے جو ہے یعنی اس کا یعنی 10 دفعہ پڑھ کر بغیر اللہ اکبر کے اٹھ جانا، یعنی وہ بھی جلسہ استراحت ہوگا. تو پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت کے لیے اور تیسری رکعت کے بعد جو چوتھی رکعت کے لیے اٹھنا ہے، اس درمیان جو 10 دفعہ بیٹھ کے پڑھنا ہوتا ہے اس کے بعد اللہ اکبر نہیں ہے. اب امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ایسا ہے کہ جو میں نے پہلے آپ لوگوں کو تھوڑی سی بات سمجھائی اس کو ذرا سمجھیے گا کہ انسان جو قصر نماز ہے یہ تو اسی وقت ہے جب جو جمع نماز ہے نا، زور کو اثر کے ساتھ، اثر کو زور کے ساتھ، تو یہ جو جمع جو ہے یہ صرف اس میں جب آپ سفر کے دوران جا رہی ہیں، مطلب اپنے شہر سے وہاں شہر پہنچنے میں، جب آپ اپنے گھر سے نکلنے کے بعد اپنے شہر سے نکل گئے، مثلا جیسے ہم نے ٹورنٹو سے بتایا تو وہاں سب نکل گئے، ٹھیک ہے، شہر کی حد سے باہر گئے، اب راستے میں کوئی بھی نمازیں آتی ہیں راستے میں، تو یہاں آپ ان کو زور اثر کو یا اثر کو زور کے ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو جمع کرنا ہوتا ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ظہر کے ٹائم جب شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے عصر کا ٹائم جو اینڈ ہو رہا ہے، اس ٹائم کے دوران کسی وقت بھی دو نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ زہر کو عصر کے ساتھ پڑھ رہی ہیں تو زہر قضا ہو گئی ہے، اب عصر کے ساتھ پڑھیں گے تو اب وہ ہو گیا، یا عصر کو آپ جو ہے وہ زہر سے پہلے جو ہے وہ پڑھ رہی ہیں تو وہ نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ زہر کے ٹائم آپ کے مائنڈ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں نے عصر کے ساتھ اس کو جمع کرنا ہے، تو زہر کی نماز قضا نہیں شمار ہوگی. اسی طرح مغرب کے وقت آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ میں نے اس کو عشاء کے ساتھ پڑھنا ہے، تو وہ عشاء کے ساتھ جتنی بھی آپ اس کو لیٹ پڑھیں گی تو وہ قضا نہیں ہوگی، وہ عشاء ہی ہوگی. تو یعنی مغرب یہ جو ہے اسی طرح، یعنی مغرب کی نماز قضا نہیں شمار ہوگی اگر آپ عشاء کے ساتھ اس کو لیٹ بھی پڑھ رہے ہیں. یہ ہے کہ آپ کے مغرب کے ٹائم مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ میں نے دو نمازیں سفر میں اکٹھی کرنی ہیں. اب جب آپ اپنے کسی ٹھکانے میں، شہر میں، مثال کے طور پہ آپ نے بتایا شکاگو میں پہنچ گئے، اب وہاں پر اگر آپ نے 19 دن سے کم دن رہنا ہے تو پھر آپ وہاں پہ قصر ہی پڑھیں گے، پوری نماز نہیں پڑھیں گے، قصر ہی پڑھیں گے، جمع نہیں کر سکتے لیکن قصر ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور قصر پڑھیں گے, لیکن اگر اس سے کم دن زیادہ دن رہنا ہے, آپ کو فکس پتہ ہے کہ ہم نے زیادہ دن رہنا ہے, تو پھر پہلے دن سے ہی آپ پوری نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. پھر آپ اگر پتہ, لیکن اگر آپ کو پتہ ہو کہ اس سے کم دن رہنا ہے, تو پھر آپ اس کو قصر پڑھتے رہیں گے یہاں تک کہ واپس آئیں. تو راستے میں جو ہے, راستے میں جو ہے وہ انسان جو ہے وہ جمع بھی کر سکتا ہے. تو جمع دونوں طرح ہو سکتی ہیں, زہر کے ساتھ یعنی زہر کے ٹائم کے اندر ہی اثر کو پڑھ لیا جائے زہر کے ساتھ ہی, یا زہر کو لیٹ کر دیا جائے اور اثر کے ساتھ پڑھ لی جائے, دونوں طرح جائے. اسی طرح مغرب اور عشاء میں بھی یہ ہے کہ دونوں کو فرسٹ ٹائم میں جمع کر لیا جائے, یا سیکنڈ ٹائم میں عشاء کے ٹائم میں مغرب کو, یا عشاء کو مغرب کے ٹائم میں, دونوں طرح جائز ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی ٹائم فکس ہے کہ فلانے ٹائم پہ آپ نے جو ہے ان کو جو ہے جمع کرنا, جب جمع کرنا ہے تو کسی ٹائم میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور یہ جو ہے جائز ہوگا. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی, اور کوئی نماز اس میں قضا نہیں ہوگی. ہاں, انسان کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ میں نے اس کو جو ہے وہ عشاء کو جو مغرب کو عشاء کے ساتھ جو ہے جمع کرنا. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ احسن الجزاء. جی بھائی, آپ مائک لے سکتے ہیں. آپ جن لوگوں نے ٹیکسٹ میں سوال کیا, آپ لوگوں سے معذرت کہ پہلے میں مائک والے لوگوں کا جو ہے وہ جواب دے لوں. جی آپ مائک پہ آ سکتے ہیں. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبر بھائی, بات یہ ہے کہ یہ جو نماز تسبیح کی احادیث ہیں, حدیث کو حجت کے لیے ہونا, اس میں جو ترتیب ہے اس کے چار مرتبے ہیں. ایک حدیث ہوتی ہے جو جس کو ہم دلیل بنا سکتے ہیں. جی آپ مائک کو تھوڑی دیر چھوڑ دیں. جی جی کیوٹ ان سپیک ساور بھائی, مائک کو تھوڑا چھوڑ دیں تاکہ آواز. جی آپ کو آواز میری آ رہی بارہ. تو یہ جو ہے یعنی اس کا نماز تسبیح جو احادیث ہیں, اس کے چار درجے ہیں. ایک حدیث ہوتی ہے صحیح لذاتی ہی, اور ایک ہوتی ہے صحیح لغیری ہی, ایک ہوتی ہے حسن لذاتی ہی, اور ایک ہوتی ہے حسن لغیری ہی. حدیث میں یہ چار درجے ہیں صحیح حدیث کے, جس کو ہم دلیل اور حجت بنا سکتے ہیں. جو سب سے کم درجہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی مسئلے کی پانچ چھ حدیثیں آ جاتی ہیں. سب حدیثوں میں ہلکا ہلکا ضعف ہوتا ہے. اگر الگ الگ دیکھیں تو وہ بھی ایک مکمل طور پہ صحیح نہیں ہو سکتی ہے, وہ بھی دیکھیں تو مکمل ہو کے صحیح نہیں ہو سکتی ہے, وہ بھی مکمل ہو. مسئلہ ایک ہی ہوتا ہے. جب یہ مسئلہ ایک کی بجائے پانچ چھ راوی ایک ہی چیز کو بیان کر رہے ہیں, اگرچہ اس میں حدیث کے ضعف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا حافظہ کمزور ہے, یا اس کا جو ہے ہمیں اس کی عدالت کا پتہ نہیں ہے, راوی مجہول ہے, تو یہ جو کمزور ضعف ہوتا ہے, اس طرح کے جب روایات, ضعیف روایات جو کہ تعداد میں زیادہ ہو جاتی ہیں, تو یہ جمع ہو کر حدیث بن جاتی ہے. حدیث حسن لغیرہ, جو کہ صحیح کے درجے کو پہنچ جاتی ہے. اب یہ روایت جو نماز تسبیح والی ہے, یہ حسن لغیرہ ہے, یعنی صحیح روایات کے اندر جو مرتبہ ہے اس میں سے سب سے کم مرتبے والی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس درجے میں موجود ہے کہ اس کو دلیل بنایا جا سکتا ہے. اب کچھ لوگ جو ہیں ہر ایک روایت کو الگ الگ دیکھتے ہیں, یہ بھی ضعیف ہے, یہ بھی ضعیف ہے, یہ بھی ضعیف ہے, الگ الگ جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں روایت تو ضعیف ہے, لہذا ہم اس پہ کیوں عمل کریں. شیخ البانی رحمہ اللہ, شاید نام سنا ہوگا, بہت بڑے محدث گزرے ہیں, انہوں نے تمام احادیث کی سندوں کو جمع کیا اور پھر کہا کہ یہ تمام سندیں جمع ہو کر حدیث جو ہے حسن لغیرہ کے درجے کو پہنچ جاتی ہے, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے. باقی رہا عرب پڑھتے ہیں عرب نہیں پڑھتے ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے دلیل کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. اور باقی یہ کہ نماز تسبیح, میرا خیال جو فرق سمجھتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ عرب لوگ جو ہے نا اگر پڑھتے بھی ہیں, پڑھتے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں, لیکن یہ معروف ہے اکیلے کی نماز, یہ جو جماعت کی طرح شروع کرنے والی بات ہے نا, یہ ہم لوگوں نے شروع کی ہوئی ہے. یہ جو ہے نا یہ ہم لوگوں نے شروع کی ہے کہ اس کی بھی باقاعدہ جماعت کرائی جائے جی, نماز تسبیح کی جماعت ہوتی ہے. تو یہ جماعت جمعوت یہ اصل میں انفرادی نماز ہے. ہاں ایک نفل نماز ہے, اگر کوئی انسان دو تین جمع ہو جائیں اکٹھا پڑھ لیں تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کرنا جی آؤ نماز تسبیح کی جماعت ہوگی آؤ آ کے پڑھنا ہے, یہ صحیح نہیں ہے. یہ چیز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. اور یہ والا اہتمام اکثر جو ہے ہمارے پاکستانی میں جو اس میں جو ہے ہوتا ہے. جی جزاک اللہ احسن. میرا خیال یہ ہے کہ ابھی میرے پاس ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے, تو اب یہ جن لوگوں نے ہینڈ ریس کیے ہیں صرف آپ لوگ اپنا سوال کر لیجئے, پھر میں آپ لوگوں سے اجازت لوں گا. جی سسٹر ہیں یا بھائی آپ ذرا مائک لے لیجئے جنہوں نے ہینڈ ریس کیا ہوا ہے, آپ ذرا مائک لے لیجئے. تو تھوڑا سا خلاصہ میرے بھائی یہ ہے کہ یعنی جو عبادات ہوتی ہیں اس کے اندر جو ہے لازمی چاہیے ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملے, جو ثابت ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. اور وہ جو دعا ہے وبعث مقام یعنی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد ان الوسیلۃ والفضیلۃ, اس میں جو وسیلہ ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو وسیلہ عطا فرما, اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ فضیلت مقام محمود عطا فرما, یہ والی چیز اور ہے. اور ہماری دعاؤں میں اور چیز ہے, ہماری دعا میں یہ نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کے واسطے سے ہمیں دے. تو ان دونوں میں فرق ہے. وسیلے کا معنی قرب اور نزدیکی ہے, اور جو وسیلے جائز ہیں وہ صرف تین طرح کے ہیں. نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ, اللہ غفور ہونے قدیر ہونے کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے. اور نمبر دو انسان اپنے اعمال کو بطور وسیلہ کے پیش کر سکتا ہے, اللہ میں نے فلاں کام تیرے لیے کیا تھا اس کے وسیلے سے میری یہ والی دعا قبول فرما لے. نمبر تین انسان کسی نیک آدمی سے دعا کروا لے, کسی نیک آدمی سے دعا کروائے اور پھر یہ کہے کہ اللہ فلاں نے میرے حق میں دعا کی ہے, اللہ اس دعا کے ذریعے جو ہے میرا یہ کام کر دے. تو نیک آدمی کی دعا اس کی ذات کا وسیلہ نہیں, اور یہ زندہ انسان کا مردہ کا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارش میں مسلم میں اس روایت کو نقل کیا ہے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارش کی دعا کی ضرورت پڑی اور فرمایا کہ لے کے نکلے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کروائی اور پھر فرمایا کہ اے اللہ جب تک تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ہم ان سے دعا کرواتے تھے اور وہ ہمارے لیے دعا کر دیتے تھے, اے اللہ اب نبی کے چاچا ہیں ان کو ہم نے دعا کروائی ہے, اے اللہ ان کو جو ہے ان کی دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما اور ہمیں بارش نازل فرما. تو کسی زندہ انسان کی دعا کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے, انسان اللہ کی صفات کو وسیلہ بنا سکتا ہے, اپنے اعمال کو وسیلہ بنا سکتا ہے جو حدیث میں جائز ہیں, اس کے علاوہ ثابت نہیں ہے. کیا ایسی کوئی دعا ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کو وسیلے میں دیا ہو؟ کیا کسی صحابی کی کوئی دعا ہے جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلے میں دیا ہو؟ ایسا نہیں ہے. تو باقی رات جو دعا اذان کے بعد والی ہے اس میں کلمہ یا لفظ وسیلہ سے ہم اس میں دھوکے میں نہ پڑ جائیں کہ جی وہ تو دعا میں بھی وسیلہ ہے. نہیں, وہ اور چیز ہے اور ہم جس پہ دلیل لے رہے ہیں وہ اور چیز ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ احسن. جی ہم سب کو اجازت, ہم سب کو یعنی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے اعمال کو جو ہے قبول فرمائے.